سورة المعارج.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے, وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے. کافروں کے لیے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. کتنا طویل دن ہے وہ. بس اے نبی صبر کیجئے, عمدہ صبر, خوبصورت صبر. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے, اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا, حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا, اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے. اللہ اکبر, کتنا خود غرض ہوگا انسان اس وقت کہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا. آج دنیا میں ہم جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی کتنی کیئر کرتے ہیں, بعض وقت خود تکلیف اٹھا کر ان کو آرام پہنچاتے ہیں, لیکن وہاں سب بے گانا ہو جائیں گے, اجنبی ہو جائیں گے. تو مجرم کا کیا حال ہوگا کہ وہ اپنی محبوب ترین چیز کو فدیے میں دے دے گا. سب سے پہلے یہاں آپ دیکھیے بیٹے سے ذکر کیا گیا. لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی ہی. بیٹا انسان کو بہت پیارا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے تو کہے گا اسی کو لے جاؤ مجھے بچانے کے لیے, اور پھر بیوی اور بھائی اور کنبہ قبیلہ اور جو کوئی زمین میں ہے سب کے سب. یعنی فدیہ میں انسان ہر چیز دینے کو تیار ہو جائے گا تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے. زمین بھر کی دولت بھی اگر اس کو ملے تو وہ کہے گا یہ بھی لے لیں, مجھے چھوڑ دیں اس عذاب سے, لیکن کچھ بھی کام نہیں آئے گا. لیکن آج آپ دیکھیں ہم سے کتنے کم کا مطالبہ کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اپنے مال میں سے کچھ حصہ دوسروں پہ خرچ کریں. سب تو نہیں مانگا گیا. زکات بھی آپ دیکھیں 100 میں سے صرف 2.5% ہے, اتنا کم, اور باقی سب تمہارا, خود جہاں چاہو خرچ کرو. لیکن آج ہمیں وہ 2.5 نکالنا بھی بڑا بوجھل لگتا ہے, بہت بھاری لگتا ہے. تو جو یہاں نہیں نکالے گا پھر اس کو وہاں تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے, اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. ہرگز نہیں, وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی, پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے, جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, اور جب خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. یعنی وہ دل کی تنگی ہے نا کہ چھوٹی سی تکلیف پہ گھبرا اٹھنا, پینک ہو جانا, اور جب اللہ تعالی وسعت دے تو اس پر پھر دل کی تنگی کہ کسی اور پہ خرچ نہ کرنا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں, گھبراہٹ اور صدقہ. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی گھبراہٹ دور ہو, دل وسیع ہو, تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ اپنے بخل کو دور کرے. مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں. یعنی نمازی جو ہیں وہ بخل نہیں کرتے. نمازیوں کو ایگزمپٹ کر دیا گیا یہاں, اور وہ دنیا کے مصائب سے بھی نہیں گھبراتے. آپ دیکھیے, آپ کا سر جب سجدے میں ہوتا ہے اور آپ کو یہ خیال بھی آ جائے کہ اگر اس وقت چھت گر گئی تو کیا ہوگا, تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ تو کوئی بات نہیں, اللہ نہ کرے, لیکن تسلی کیا ہوتی ہے کہ سجدے میں ہی ہے نا, اس سے اچھی موت کیا ہوگی. لیکن جو نماز نہ پڑھ رہا اس کے اندر تو یہ کیفیت نہیں آئے گی. اور کیسے نمازی؟ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، مانگنے والوں کا بھی حق ہے، اور جو نہیں مانگتے لیکن ضرورت مند ہیں، بہت سی چیزوں سے محروم ہیں، ان کا حق ہے. یہ مال میں حق بتایا گیا، یہ سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں ان کا حصہ بھی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نماز کا فائدہ پتہ چل رہا ہے نا، کہ نماز برے اخلاق سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، بخل جو ہے فحشاء میں ہی آ جاتا ہے، والمنکر اور برائی، برائیوں سے روکتی ہے نماز، برے کاموں، برے اخلاق سے روکتی ہے. کیونکہ انسان کو نماز کی لاج رکھنی ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھ کے یہ کام کرتا ہوں. ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہاں جن نمازیوں کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ کبھی کبھی کے نمازی نہیں، وہ علی صلاتہم دائمون، دائمی نمازی، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے نماز کی حفاظت اور دوسرے ہوتی ہے نماز کے اوپر دوام، یعنی مستقل طور پر پڑھتے رہنا اور غفلت نہ اختیار کرنا. فجر کی نماز کی پہلے بھی بات ہوئی، تفصیل سے بات ہوئی تھی. فجر کی نماز میں سوتے رہنا جو ہے یہ بہت بڑی سزا کا باعث بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب بیان کیا جس میں ایک شخص کو آپ نے دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. وہ قرآن کا حافظ تھا مگر قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. تو نماز فجر کے لیے کیسے بیدار ہوں، یہ ایک پیمفلٹ ہے، اس میں یہ طریقے بتائے گئے ہیں کہ کیسے اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ اپنی نیند سے بالکل مغلوب ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صرف نماز ہی نہ پڑھے بلکہ اوقات کی پابندی کا لحاظ بھی رکھے اور اس کی دیگر شرائط کا بھی. والذین یصدقون بیوم الدین، جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حیا بھی ہے ان میں، زنا کے قریب نہیں جاتے، جنسی خواہشات کی تکمیل اور تسکین کے لیے ناجائز ذریعے اختیار نہیں کرتے بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں. امانت اور وعدہ، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پہ قائم رہتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. تو یہ کوالٹیز جس کے اندر ہوں گی وہ شخص اللہ کے ہاں معزز ہوگا. انہی صفات کے ساتھ انسان تقویٰ کا حامل ہوتا ہے. پس اے نبی، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. من ماء مہین، جو دوسری جگہ آتا ہے. پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں، یعنی ہم سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا. لہذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. سورۃ نوح.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی میری بات مان لو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا، یعنی اگر تم نے یہ تین باتیں مان لی تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دی جائے گی جو اللہ نے تمہارے لیے موت کا ایک طبعی وقت رکھا ہے، ہر ایک کی الگ الگ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، یعنی اگر عذاب آ گیا تو پھر سبھی اکٹھے بہ جاؤ گے اس میں۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، رات کو بھی تبلیغ کی، دن کو بھی، مگر میری پکار نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا، یعنی جتنا میں ان کو سمجھاتا اتنا وہ مجھ سے دور بھاگتے، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے۔ کتنے سخت لوگ تھے، کتنی بڑی آزمائش تھی نوح علیہ السلام کے لیے، کتنا مشکل وقت ہوگا، اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا، یعنی حق کو نہیں مانا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، یعنی اعلانیہ طور پر، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، یعنی ہر طریقہ اختیار کیا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ سبحان اللہ، استغفار کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو تو کیا ہوگا، آسمان سے بارشیں برسیں گی، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، دنیا کی نعمتیں، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، رزق کے سامان، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، مستقل طور پہ پانی کا انتظام۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، یعنی تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی اس قدرت اور عظمت سے نہیں ڈرتے کہ جس کی وجہ سے وہ تمہیں عذاب دینے پہ قادر ہے، یعنی اللہ کا خوف نہیں کرتے تم، اس کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، یعنی انسان کا جسم زمین سے آتا ہے، جو کچھ ماں خوراک کھاتی ہے، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا مرنے کے بعد بھی، اور اسی تمہیں یکایک نکال کھڑا کرے گا قیامت کے دن، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ قال نوح ربی انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، انہوں نے میری نافرمانی کی، وہ میری بات نہیں مانتے، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے، یعنی جب بالکل نہیں مان کے دے رہے تھے، ایک کے بعد ایک جنریشن جو ہے وہ غلط کام کر رہی تھی، شرک پر ہی اڑی ہوئی تھی، تو نوح علیہ السلام کہ یہ سلسلہ تو ختم نہیں ہوگا، تو پھر بہتر ہے کہ یہ قوم اب ختم ہی کر دی جائے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز نے ان کو اتنا سرکش بنا دیا تھا، مال اور اولاد کی کثرت، دنیا کی فراخی نے، کیونکہ خواہشات کی پیروی جب انسان کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر انسان کا حال یہی ہوتا ہے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ اکبر، اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، اغرقوا مجھول، غرق کر دیے گئے، یعنی ڈوبے پانی میں تھے لیکن مرنے کے بعد عذاب آگ کا ہو رہا ہے۔ فادخلوا نارا، اس آیت سے بھی عذاب قبر کی دلیل ملتی ہے، کیونکہ پانی کے اندر تو آگ نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کا جسم جہاں بھی ہو اس کی روح پر عذاب ہوتا ہے اور جسم جہاں بھی ہو محسوس کرتا ہے، چاہے ایک جگہ ایک ڈیری کے اندر ہو یا پھر بکھرا ہوا ہو. کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں جسم کے ایک حصے پر بھی تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، سارے کو بخار ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پہ بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. یہ وہ اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہے تھے کہ وہ مسلسل یہی دیکھ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کا باعث بن رہا ہے. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. نوح علیہ السلام کی دعا مانگنے کا یہ طریقہ غور سے آپ دیکھیے، اور یہی مسنون طریقہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، پھر والدین جو سب سے زیادہ مستحق ہے احسان کے، اور پھر اس کے بعد باقی تمام مومنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوسروں کے لیے، یعنی پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنے لگتے تو پہلے اپنے لیے کرتے، اور اسی طرح جب انبیاء میں سے کسی کا ذکر کرتے تو اپنی ذات سے شروع کرتے، ہم پر رحمت ہو اور ہمارے فلاں بھائی پر رحمت ہو، اللہ مجھ پر بھی رحمت کرے اور اس پر بھی رحمت کرے. تو ترتیب کیا ہے؟ قریب سے شروع کیا جائے پھر دور کی طرف جایا جائے، اور یہی اصول باقی چیزوں میں بھی ہے. جیسے رشتہ دار ہیں تو پہلا حق کیا ہے؟ قریب ترین کو، پھر اس کے بعد جو جتنا قریب ہو. سورۃ الجن.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی کہہ دیجئے میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. یعنی انہوں نے جو سنا سمجھ لیا، مان گئے، اور قرآن کا مقصد اور مطلوب بھی سمجھ گئے کہ شرک نہیں کرنا. اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو یہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے انکار کیا، اور اس کے مقابل جنات کا ذکر کیا گیا کہ جو ایک دفعہ سن کر ایمان لے آئے. سبحان اللہ، کیسا کیسا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ عرصہ دراز تک سنتے رہتے ہیں، ان کے عمل میں کچھ فرق نہیں آتا، اور کچھ ایک دفعہ بات خیر کی سن لیں تو اس کے اوپر عمل کر جاتے ہیں. تو یہ جن ایمان لے آئے اور نہ ماننے والے نقصان میں رہے. تو اس میں بنی آدم میں سے جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کو جنوں کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، اور ان کے لیے ایک طرح سے یہ ڈانٹ ہے کہ دیکھو جن تو ایک دفعہ سن کے مان گئے تھے، اور تمہاری عقل کو کیا ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ یاد رکھیے ساری مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے، بس وہ نہیں مانتے، سرکش، اور سب مانتے. اسی لیے آپ نے دیکھا متعدد مواقع پر مختلف جانور، پرندے وغیرہ جو تھے وہ آپ کے پاس آ جاتے تھے لوگوں کی شکایت لے کر. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلی و ارفع ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، یعنی جنوں میں بھی ناسمجھ تھے جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ ان کا خیال تھا اپنے محدود علم کی بنا پر، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، آج تک بھی لوگ کرتے ہیں ایسا، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ یاد رکھیے کہ جنوں سے بلا وجہ ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو ڈرے وہ مرے، تو ایسے مواقع پر انسان کو اللہ سے مدد لینی چاہیے، یعنی اگر کبھی کسی جن سے واسطہ پڑے آپ کو تو گھبرا کے ڈر کے چیخے مارتے ہو گھر سے نہ بھاگے، کہ گھر تو آپ ہی کا ہے نا، تو آپ ہی کو رہنا ہے وہاں، تو اس کا علاج کرے۔ اور یہ جو رقیہ شرعیہ ہے یہ بہترین علاج ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ الجن پڑھیں۔ تو جب انسانوں نے جنوں کی پناہ لینا شروع کی تو جن اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے۔ چلیے ایک دو دعائیں اور بتا دیتی ہوں کہ جو جنات سے بچنے کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ جو شام کی دعاؤں میں نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسی طرح معوذتین جو ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ کو پکار کر ان کے ذریعے جنات سے بچنے کی دعا کرنا، یہ ہر شر سے بچنے کی۔ کعب الاحبار کہتے ہیں کہ اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا ہوتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں، اب جیسے نظر کی بات تھی نا، اسی طرح جادو کی بھی اور باقی جنات، یعنی ان سب سے پروٹیکشن کے لیے اگر انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لے، دعائیں پڑھے، تو پھر چیزیں آپ پر اٹیک نہیں کریں گی۔ کعب نے کہا وہ کلمات یہ ہیں، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وبأسماء اللہ الحسنی کلہا، سارے اللہ کے نام، ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ، میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ اب مکمل کلمات تو ہم کو آتے بھی نہیں اور ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، تو سب کا ذکر کر دیا گیا، جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی ان کلمات کے ذریعے میں اللہ کو پکار کر اللہ کی پناہ لے کر اس شر کا مقابلہ کرتا ہوں کہ اس سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا، پھر کوئی حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے تمام اسماء حسنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان کے ذریعے دعا کرو، ان کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں جن کو میں جانتا بھی نہیں، ہر اس چیز کے شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا۔ تو شر تو ہوگا، پھیلا ہوا ہے، اب آپ اس کا مقابلہ تھوڑی کر سکتے، کچھ تو نظر آتا ہے اور کچھ تو نظر بھی نہیں آتا، جنات نظر نہیں آتے، بیکٹیریاز، وائرسز، یہ نظر نہیں آتے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ یہ دعا الحمدللہ ایک بہت خوبصورت کارڈ میں، ایک اچھی کیلیگرافی میں لکھی ہوئی آپ کو ملے گی، گھر میں کہیں لگا دے تو انسان چلتے پھرتے کام کرتے بھی رک کے وہاں اس کو پڑھ سکتا ہے، اور یہ پروٹیکشن کا ذریعہ ہے جنات سے بھی اور باقی شر سے بھی۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہی نازل ہو رہی تھی، اس وقت جو حفاظت کے لیے پابندیاں لگا دی گئی تھی اور شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگتے تھے، اس کی انہیں سمجھ آ گئی کہ قصہ کیا تھا، اتنی سخت سیکیورٹی کیوں ہو گئی تھی۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں، اب جنات اپنے بارے میں بتانے میں، کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے کم تر، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے ہاں بھی گروہ ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، جنوں کو بھی سمجھ آیا کہ وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں، اور کچھ حق سے منحرف ہیں. تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق کے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اور کہہ دیجئے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ اکبر، کتنی سخت ہے یہ آیت. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا. یعنی ذکر سے مراد صرف تسبیح پڑھنا نہیں، اس سے مراد اللہ کی نصیحتیں ہیں، اس کی کتاب ہے، اس کا قرآن ہے، کہ وہ اللہ کی بات سننا گوارا ہی نہ کرے، اس طرف آئے ہی نہ. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا، یعنی اللہ کا نبی لوگوں کو حق کی طرف بلانے لگا، تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو، میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. اللہ اکبر. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہنے کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ دیجئے کیا کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے کس کا، نقصان کا اور نہ بھلائی کا. اللہ ہی ہے اصل مالک. اللہ خالق کل شیء، مالک کل شیء، ہدایت کا مالک بھی وہی اور حفاظت کا مالک بھی. تو پھر دعائیں کس سے کرنی چاہیے؟ پناہ کس کی لینی چاہیے؟ اللہ کی. کہو، مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. استغفر اللہ. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو، میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، یعنی قیامت کا عین وقت مجھے نہیں معلوم. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی پیغمبروں کو بھی اس نے سب غیب نہیں دیا، الا کہ وحی کے ذریعے جو بتا دیا بتا دیا، سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. سورۃ المزمل.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے اوڑ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو قیام اللیل میں قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. ترتیل سے مراد ٹھہر ٹھہر کے، لمبا کر کے، حرکات کو نمایاں کر کے، حروف کو واضح کر کے. اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا جو ہے وہ قرآن کے معنی میں غور و فکر کرنے میں مددگار ہوتی ہے. جب انسان تیز پڑھتا ہے تو نہیں پتا چلتا کیا پڑھا اس نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآت میں ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرتے. جب رحمت والی آیات سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، جب عذاب والی آیات سے گزرتے تو رک کر عذاب سے پناہ مانگتے. یعنی آپ کا طریقہ کیا تھا؟ کہ آیات کی مناسبت سے پھر دعائیں بھی کرتے. سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تو اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور ہم نے اسے نازل کیا نازل کرنا. تو انس بن مالک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ خوب کھینچ کر پڑھا کرتے تھے، ایک ایک آیت پر وقف کرتے تھے، خوبصورت آواز سے پڑھتے تھے. آپ نے حکم بھی دیا زین القرآن بأصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو. اور تیز تیز قرآن پڑھنے کی ممانعت بھی ہے، کیونکہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بہت تیز پڑھتا ہے. حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ تو ایک رات میں کتنا کتنا پڑھ لیتے ہیں، ایک رات میں ہی قرآن ختم کر لیتے ہیں، یہ زیادہ. تو انہوں نے کہا ان لوگوں کا پڑھنا یا نہ پڑھنا برابر ہے، یہ قرآن کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، کیونکہ خاموشی ہوتی ہے نا اس وقت، تو اپنی بھی آواز اچھی سنائی دیتی ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، ان میں اگر انسان قرآن پڑھتا بھی ہے تو وہ اس طرح بات نہیں بنتی جو رات میں پڑھنے کی ہوتی ہے. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فاتخذہ وکیلا، لہذا اسی کو اپنا وکیل کارساز بنا لو. ان آیات میں ایک تو یہ بات کی گئی ہے کہ رات کا قیام قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا بہترین وقت ہے، اور رات کو پڑھنے والوں کی تعریف بھی کی گئی ہے سورۃ آل عمران میں. اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ دن کی نسبت رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور رمضان ہی کی برکت ہے کہ ہم راتوں کو بھی قرآن پڑھتے ہیں، ورنہ عام دنوں میں کہاں پڑھتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کوئی کورس جوائن کیا اور کوئی اسائنمنٹ یا ٹیسٹ یا سبق یا کوئی مصیبت سر پہ آئی بھی ہو تو اس کے ازالے کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، یعنی قیام اللیل. آج اتفاق ہے کہ شہر رمضان میں بھی قیام اللیل اور یہاں بھی قیام اللیل کی بات ہے، اور رات کے قیام کرنے والے پر اللہ سبحانہ وتعالی توجہ کرتے ہیں، ان کے لیے خاص انعامات ہوتے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ اس کو نہیں چھوڑتے تھے. اگر بیمار ہوتا یہ کسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے. اسی طرح صحابہ بھی اکثریت ان کی جو تھی وہ راتوں کو نماز پڑھتی تھی. فضیل کہتے ہیں جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پہ قادر نہ ہو تو جان لو کہ تم محروم کر دیے گئے ہو، جکڑ دیے گئے ہو، اور تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑا. لیکن یاد رکھیے کہ اٹھنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ قیلولہ بھی ہو اور کھانا بھی احتیاط سے کھایا جائے تاکہ سستی نہ ہو. اور جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پہ صبر کیجئے اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پہ رہنے دیں، یعنی انہیں ذرا ٹائم دیتے تاکہ یہ سمجھ جائیں پیغام کو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہوں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا. تو مطلب کیا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے، یہ ایک نصیحت ہے. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہی عمل کرتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، یعنی ان مصروفیات میں بھی چھوڑنا نہیں ہے، بیمار ہو، سفر پہ ہو، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا پڑھ لو، آسانی سے جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھ لو، نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، یعنی صدقات دیتے رہو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔